میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ سراپا داستان ہوتے ہوئے بے داستان رہنا. سراپا داستان ہوتے ہوئے بے داستان رہنا. نہیں رہتے ہیں کیوں ہم, چاہیے ہم کو جہاں رہنا. نہیں رہتے ہیں کیوں ہم, چاہیے ہم کو جہاں رہنا. کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا. کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا. نہیں رہتے ہیں کیوں ہم, چاہیے ہم کو جہاں رہنا. کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا. قیامت ہے تیرے عاشق کا مجبور بیان رہنا. قیامت ہے تیرے عاشق کا مجبور بیان رہنا. زبان رکھتے ہوئے بھی اللہ اللہ بے زبان رہنا. زبان رکھتے ہوئے بھی اللہ اللہ بے زبان رہنا. قیامت ہے تیرے عاشق کا مجبور بیان رہنا. زبان رکھتے ہوئے بھی اللہ اللہ بے زبان رہنا. مبارک تجھ کو اسرار کرم کا رازدار رہنا. مبارک تجھ کو اسرار کرم کا رازدار رہنا. مبارک ہو زمین پر تیرا بن کر آسمان رہنا. مبارک ہو زمین پر تیرا بن کر آسمان رہنا. اللہ والے ہوتے زمین پہ ہیں لیکن روح ان کی عرش اعظم کا طواف کرتی ہوتی ہے. محرم راز حرم رہتی ہے.
مبارک تجھ کو اسرار کرم کا رازدار رہنا. مبارک ہو زمین پر تیرا بن کر آسمان رہنا. کوئی بھی حال ہو ہر حال ہی میں شادماں رہنا. کوئی بھی حال ہو ہر حال ہی میں شادماں رہنا. حقیقت میں اسی کا نام ہے بس کامران رہنا. حقیقت میں اسی کا نام ہے بس کامران رہنا. خرد اس راز سے واقف نہیں ہے حضرت ناصح. خرد اس راز سے واقف نہیں ہے حضرت ناس محبت ہی سکھاتی ہے عیاں رہنا نہاں رہنا محبت ہی سکھاتی ہے عیاں رہنا نہاں رہنا نہیں رہتے ہیں کیوں ہم چاہیے ہم کو جہاں رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہاں رہنا وہاں رہنا یہ فیضان محبت ہے یہ احسان محبت ہے یہ فیضان محبت ہے یہ احسان محبت ہے سراپا داستاں ہوتے ہوئے بے داستاں رہنا سراپا داستاں ہوتے ہوئے بے داستاں رہنا یہی شان محبت ہے یہی آن محبت ہے یہی شان محبت ہے یہی آن محبت ہے انہی کا ہو کے رہنا چاہے کچھ بھی ہو جہاں رہنا انہی کا ہو کے رہنا چاہے کچھ بھی ہو جہاں رہنا یہی شان محبت ہے یہی آن محبت ہے یہی شان محبت ہے یہی آن محبت ہے انہی کا ہو کے رہنا چاہے کچھ بھی ہو جہاں رہنا یہی ضبط محبت ہے یہی شرط محبت ہے یہی ضبط محبت ہے یہی شرط محبت ہے تڑپنا رات دن اور پھر بھی بے آہو فغاں رہنا تڑپنا رات دن اور پھر بھی بے آہو فغاں رہنا یہ معراج محبت ہے یہ اعجاز محبت ہے یہ معراج محبت ہے یہ اعجاز محبت ہے ہزاروں زخم کھا کر مسکرانا شادماں رہنا ہزاروں زخم کھا کر مسکرانا شادماں رہنا یہ عرفان محبت ہے یہ برہان محبت ہے یہ عرفان محبت ہے یہ برہان محبت ہے کہ سلطان جہاں ہو کر بھی بے نام و نشان رہنا کہ سلطان جہاں ہو کر بھی بے نام و نشان رہنا تیرے جام محبت کا یہ ایک ادنا کرشمہ ہے، تیرے جام محبت کا یہ ایک ادنا کرشمہ ہے، سرے دار عاشقوں کا مست ہو کر نغمہ خوان رہنا، سرے دار عاشقوں کا مست ہو کر نغمہ خوان رہنا، وما نقموا الا یؤمنوا الا باللہ العزیز الحمید. آہا سبحان اللہ، تیرے جام محبت کا یہ ایک ادنا کرشمہ ہے، سرے دار عاشقوں کا مست ہو کر نغمہ خوان رہنا، جو خوش قسمت ہیں ان کو ہی ملا کرتی ہے یہ دولت، جو خوش قسمت ہیں ان کو ہی ملا کرتی ہے یہ دولت، بفیض عشق صحرا میں بھی بن کر گلستاں رہنا، بفیض عشق صحرا میں بھی بن کر گلستاں رہنا. آخری شعر ہے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس باں رہنا، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس باں رہنا، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس باں رہنا، نہیں رہتے ہیں کیوں ہم چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہاں رہنا وہاں رہنا.
تحفہ رمضان سے عید الفطر کے کچھ احکام سنا رہا ہوں. عید الفطر کی شب میں زیادہ عبادت کرنا مستحب ہے، اور دن میں روزہ رکھنا یعنی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ یہ رات شاپنگ کی نظر ہو جاتی ہے یا کھانے پکانے اور سوئیاں پکانے کی نظر ہو جاتی ہے، تو اس رات کو بہت ہی قیمتی جاننا چاہیے، اور یہ رات جو ہے بہت ہی جہاں تک ہو سکے عبادت کرنی چاہیے. اس میں مستحب تو ہے لیکن اس کی فضیلت بہت ہے. عید الفطر کے دن نماز کی دو رکعتوں کا بطور شکریہ کے ادا کرنا واجب ہے. اگر عید جمعے کے دن ہو تو جمعہ اور عید دونوں کی نمازیں پڑھی جائیں گی. جمعے کی نماز کے صحیح اور واجب ہونے کے لیے جو شرطیں فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھی ہیں، وہی سب شرطیں عید الفطر کی نماز کے لیے ضروری ہیں. البتہ نماز جمعہ سے پہلے تو خطبے کا پڑھنا فرض اور شرط ہے، اور عید کی نماز کے بعد خطبہ سنت ہے، لیکن سننا اس خطبے کا بھی جمعے کے خطبے کی طرح ہی واجب ہے۔ خطبے کے وقت کلام وغیرہ سب حرام ہے، جیسے جمعے کے خطبے کے دوران یہ حکم ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام اپنے جگہ سے اٹھ کر ممبر کی طرف آنے لگے، کھڑا ہو جائے خطبے کے لیے، تو اس وقت نہ تو نماز پڑھنا جائز ہے، نہ کوئی کسی قسم کی بھی کوئی بات کرنا جائز ہے۔ خطبے میں خاموش بیٹھے رہنا واجب ہے، جو لوگ شور و غل مچاتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ خطبہ چھوڑ کر چل دیتے ہیں، عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے نماز پڑھ کے چلے جانا، وہ بھی برا کرتے ہیں، اور بعض بیٹھنے والے بھی صف کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ صف باندھے رہنا چاہیے۔ جمعے کی نماز کی طرح عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے بھی شہر و قصبہ یا ایسے بڑے گاؤں کا شرط ہونا کا ہونا شرط ہے، جس میں کثرت سے دکانیں ہوں اور اس کی آبادی قصبے کے برابر ہو۔ عید کی سنتیں، عید کے دن 13 چیزیں سنت ہیں۔ شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا، یعنی مرد ہے تو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے ہو، اس کے بعد جو فاضل ہو اس کو کتر دے یا کتروا لے، تو یہ داڑھی کو مزین کرنا سنت کے مطابق۔ اسی طرح سر کے بالوں کو ضرورت ہو تو ان کو مزین کرنا، مونچھوں کو بالکل باریک کتر لینا، اور اسی طرح جو غیر ضروری بال ہیں ان کی صفائی کرنا، ناخن کترنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ شرع کے موافق آرائش کرنے میں آتی ہیں۔ عطر لگانا، سرما لگانا، سر میں تیل لگانا، مسواک کرنا، حسب طاقت عمدہ کپڑے پہننا۔ یہاں بھی عید کے لیے کپڑوں کا اس قدر اہتمام فرض سے بھی زیادہ درجہ دے دیا گیا ہے کہ ہر عید پہ لازم ہے کہ نیا کپڑا بنے گا۔ تو اصل جو حکم ہے، نیا کپڑا بنانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اصل حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پاس جو کپڑے میسر ہوں سب سے اچھے، یہ اہتمام اس سے کرنا مقصود ہے کہ نماز کے اندر اچھے کپڑے جو میسر ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہو اس کا اظہار کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جو نعمت ہے اس کا اظہار کرنا۔ تو اچھی سے اچھے کپڑوں کو پہنے، اس کا اظہار نعمت کرے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو اچھے کپڑے اپنے پاس میسر ہوں تو وہ پہنے۔ خوشبو لگانا، صبح کو بہت جلد اٹھنا، عیدگاہ میں بہت جلد جانا۔ عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ یہاں سوئیاں ضروری نہیں ہیں، سوئیوں کو کچھ زیادہ روایتی اہمیت دے دی گئی ہے۔ کوئی بھی میٹھی چیز، چھوارا کھا لے، کھجور کھا لے، کوئی بھی میٹھی چیز کھا لے، یہ سنت ہے۔ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر کل بھی بتایا تھا کہ رمضان المبارک میں بھی دے سکتے ہیں، یعنی عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دینا بہتر ہے، لیکن اگر نہ دے سکا تو عید کی نماز کے فوراً بعد بھی دے سکتے ہیں۔ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، بغیر عذر شہر کے شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا۔ ایک راستے سے عیدگاہ میں جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں یہ کلمات کہنا، یہ آہستہ آواز سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ کلمات کو کہتے جانا۔ سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ جانا، جہاں تک ممکن ہو پیدل جائے۔ مستحب یہ ہے کہ وہ میٹھی چیز چھوارے ہوں اور ان کا عدد طاق ہو، یعنی 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، کھاؤ پیر ہو تو اس سے زیادہ ہو۔ عام طور پر عید الفطر کی صبح کو بھی سحری کے وقت صبح صادق کے بعد کھائے۔ بہت سی بدعات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، جو سنت باتیں ہیں وہ بتلا دیں۔ ہمارے اثر صاحب کا شعر ہے کہ سنتوں کی بارشیں کر دیجئے، بدعتوں کی گندگی خود دھل جائے گی۔ تو یہ سنت کو اختیار کریں، بس اس کے علاوہ ہر کام جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اور عید کی خوشی سے متعلق جو ہے یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ ایک دینی تہوار ہے، یہ یہود و نصارہ کی طرح ہاؤ ہو اور موسیقی اور ڈھول باجے اور عیش و عشرت اور گناہوں میں اڑانے کے لیے تہوار نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ خوشی کا دن اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مہینہ رمضان المبارک کا اور روزوں کا انعام فرمایا، اور تراویح کا انعام فرمایا. یہ دولتیں ہم کو عطا فرمائیں. اتنی بڑی بڑی دولتیں ہیں دوستوں کی, قیامت کے دن اس کا اندازہ ہوگا کہ اس کے کتنے بڑے بڑے اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ روزے کے متعلق تو یہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی, کہ روزہ میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں الصوم لی وانا اجزا بھی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور خود میں اس کی جزا ہوں, یعنی اللہ اس کو مل جاتے ہیں. اور اس کی تطبیق یہاں بھی ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو روزہ بھی ایک صبر کی عبادت ہے, کس نہ صبر کرنا پڑتا ہے صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے پر اور دوسری پابندیوں پر, تو ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ملیں گے. تو ان عبادات کے شکرانہ ہے, یہ شکر ہے در حقیقت کہ جب ایک ماہ مبارک پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی روزوں کی اور تراویح کی, تو اس اتنی بڑی دولت ملی ہم کو, کیونکہ اس کے اتنے بڑے بڑے اجر ہیں, اس قدر بڑے اجر ہیں. یوں ہی اندازہ کر لیجئے کہ رمضان المبارک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے, فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میری ثنا اور حمد و ثنا چھوڑ دو, تم میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو. کس قدر بڑا شرف ہے انسان کے لیے روزے کے اندر. پھر اسی طرح تراویح ہے, جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک اور روزہ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گی اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ روزہ کہے گا کہ یا اللہ, وہ جس صورت میں کہے گا اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو زبان عطا فرمائیں گے یہ وہیں جا کے معلوم ہوگا, لیکن روزہ کہے گا کہ یا اللہ یہ دن بھر جو ہے آپ کی خاطر سے بھوکا پیاسا رہا, تو لہٰذا آپ اس کی شفاعت قبول فرمائیے. اسی طرح قرآن پاک کہے گا کہ لاکھ سر میں درد تھا یا بوجھل تھا یا تھکن تھی یا نیند غالب تھی, لیکن اے اللہ اس نے آپ کی خاطر قرآن پاک تراویح میں پڑھا. اور ایک ایک حرف پر نماز میں جو پڑھا جائے گا اس پر 100 نیکیاں ملیں گی. نماز میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس پر ہر حرف پر 100 نیکیاں ہوتی ہیں, اور جو غیر نماز میں پڑھے گا, جو بیٹھ کر نماز میں پڑھے گا اس میں 50 نیکیاں ہیں, اور اگر بغیر نماز میں پڑھے گا تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اور یہ تو یہ نص سے ثابت ہیں, مگر اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہیں, اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں اجر و ثواب. تو کس قدر انعامات کی بارش ہے اس مہینے میں. تو یہ مہینہ جو ہم کو عطا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم نے اپنی استعداد کے مطابق اس میں اپنی کوشش کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں. تو اس کا شکرانہ ہے یہ عید, تو دینی تہوار ہے, اس کو دینی رنگ ہی دینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم یہود و نصارہ کی طرح اس کا میلہ بنا لیں, جھمیلہ بنا لیں, یہ نہ ہو. خوشی منائیں, کھائیں پئیں, اچھلیں کودیں, لیکن ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, غیروں کے طریقے نہ اختیار کریں. اس میں سوئیوں کی بھی تخصیص جو ہے بتا چکا ہوں کہ یہ سب کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کوئی بھی میٹھی چیز کا اہتمام کر لیں. باقی یہ آگے نماز کے احکامات ہیں اور نماز کا طریقہ ہے. الحمدللہ اس رسالے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو کچھ ہو سکا پڑھ کر سنا دیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. واقعہ نمبر 11, حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اول آسمان دنیا تک پہنچے. جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا. ملائکہ بوابین کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی نبوت کے لیے یا آسمانوں پر بلانے کے لیے بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. اور بیہقی کی حدیث میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچے, اس کا نام باب الحفظہ ہے. اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے, اس کا نام اسماعیل ہے. اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں. اور شریک کی روایت میں حدیث بخاری میں یہ بھی ہے کہ اہل سماوات کو خبر نہیں ہوتی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے جب تک ان کو کسی ذریعے سے اطلاع نہ دے, الی آخر.
جیسے یہاں جبرائیل علیہ السلام کی زبانی معلوم ہوا، اس سے فرشتوں کے اس پوچھنے کی وجہ معلوم ہو گئی کہ کیا ان کے پاس پیام الہی پہنچا ہے، اور اس پوچھنے میں جو دو احتمال ذکر کیے گئے، تفصیل اس واقعے کی ہشتم نمبر 5 میں مذکور ہوئی، اور وہاں خود پوچھنے کی وجہ عقلی بھی لکھی گئی، اس دلیل نقلی سے اس توجیہ عقلی کی تائید ہو گئی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا، مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ ترجمہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا اعجاز ہے، کس قدر مزیدار ترجمہ ہے، پر حلاوت ترجمہ ہے، سبحان اللہ، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح کو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھا دیکھا جس کے داہنی طرف کچھ صورتیں نظر آتی ہیں اور کچھ صورتیں بائیں طرف ہیں۔ جب وہ داہنی طرف دیکھتے ہیں ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ صورتیں داہنی اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جو داہنی طرف والے ہیں وہ جنتی ہیں، اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے داہنی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ اور بازار کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی داہنی طرف ایک دروازہ ہے کہ اس میں سے خوشبودار ہوا آتی ہے، اور بائیں طرف ایک دروازہ ہے کہ اس میں سے بدبودار ہوا آتی ہے۔ جب داہنی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں مغموم ہوتے ہیں۔ اور شریک کی روایت بالا میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سماع دنیا میں نیل اور فرات کو دیکھا، اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی سماع دنیا میں ایک اور نہر بھی دیکھی کہ اس پر موتی اور زبرجد کے محل بنے ہیں، اور وہ کوثر ہے۔ سبحان اللہ۔ فائدہ، حضرت آدم علیہ السلام جمیع انبیاء میں اس کے قبل بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح بقیہ سماوات میں جو انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، سب جگہ یہی سوال ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں تو اصلی جسم سے تشریف رکھتے ہیں، اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا ہے، یعنی غیر عنصری جسد سے، جس کو صوفیہ جسم مثالی کہتے ہیں، روح کا تعلق ہو گیا، اور اس جسد میں تعدد بھی ہے، اور ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے، لیکن ان کے اختیار سے نہیں، بلکہ محض بقدرت و مشیت حق۔ اور ظاہراً یہ جسم مثالی جو دونوں جگہ نظر آیا الگ الگ شکل رکھتا تھا، اسی لیے باوجود لقائے بیت المقدس کے آسمان میں نہیں پہچانا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمان پر ما جسم ہیں، ان کو وہاں دیکھنا ما جسم ہو سکتا ہے، لیکن ان کو جو بیت المقدس میں دیکھا، جیسا واقعہ ہشتم میں مذکور ہے، وہ مال جسم نہیں تھا، بلکہ بالمثال ہے کہ تعلق روح کا جسد مثالی کے ساتھ قبل الموت بھی بطور خرق عادت کے ممکن ہے۔ اور اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ بیت المقدس میں مال جسم ہوں اور آسمان سے وہ آ گئے ہوں، یا دونوں جگہ مال جسم ہوں کہ اول آسمان سے بیت المقدس آئے ہوں پھر یہاں سے وہاں پہنچ گئے ہوں، مگر خلاف ظاہر ہے، واللہ اعلم۔ اور آدم علیہ السلام کے داہنی بائیں جو صورتیں نظر آئیں، وہ بھی ارواح کی صورتیں مثالیہ تھیں، اور بازار کی روایت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارواح اس وقت آسمان پر موجود اور مستقر نہ تھیں، بلکہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر تھیں، اور اس ٹھکانے اور مقام آدم علیہ السلام کے درمیان دروازہ تھا، اس دروازے سے ان صورتوں کا عکس اس مقام پر پڑتا ہوگا، یا وہ ہوا جو آتی تھی، آخر وہ بھی جسم ہے، اس میں خاصیت انتباع اور انعکاس کی ہوگی، جیسے ہوا شعاؤں سے متکیف ہو کر قابل رویت کے ہو جاتی ہے، کیونکہ اس روایت میں دروازے کا ہونا آیا ہے، یہ ظاہراً قرینہ ہے اس کا کہ وہ دروازہ واسطہ تھا یہاں تک ان صورتوں کے اثر پہنچنے کا، واللہ اعلم۔ بس اس میں یہ اشکال نہ رہا کہ نص قرآنی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی ارواح آسمان پر نہیں جا سکتی۔ پھر آسمان دنیا پر یہ روحیں کافروں کی جو بائیں طرف تھی کیسے پائی گئیں، اور نیل و فرات کا دوسری روایات میں ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کی جڑ سے دیکھنا ثابت ہوتا ہے۔ سو اس سوال کا جواب کہ یہ نہریں تو دنیا میں ہیں، وہاں ہونے کے کیا معنی، آگے سدرۃ المنتہا کے ذکر کے موقع پر دیا جائے گا۔ یہاں صرف روایات کو جمع کرنے کی توجیہ سمجھ لی جاوے، وہ یہ ہے کہ اصل سب چشمہ ان کا سدرۃ المنتہا کی جڑ ہو، اور پھر نکل کر پانی آسمان دنیا پر جمع ہوتا ہو، اور پھر وہاں سے زمین میں آتا ہو، جیسا آگے مذکور ہوگا۔ اور ایسی ہی تقریر سے یہ اشکال رفع کر لیا جاوے کہ دوسری احادیث سے حوض کوثر کا جنت میں ہونا منصوص ہے، یعنی اصل وہاں ہو اور یہاں اس کی ایک شاخ ہو، جیسا ایک شاخ اس کی میدان قیامت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اب انشاءاللہ 11:30 بجے امید قوی ہے کہ ہمارے حضرت والا قطب زماں عارف باللہ مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کا اردو میں بیان ہوگا، اور یہاں انشاءاللہ ہم سنیں گے حجرت الطالبین میں دوستوں کے ساتھ، اور جو لوگ سننا چاہیں کانفرنس پہ وہ کانفرنس پہ سن سکتے ہیں، ہمیں فون کر لیں، اور جو لوگ نیٹ پہ سننا چاہیں ان کے لیے جو نیٹ کا ایڈریس ہے وہ www.khanqah-bd.com www.khanqah-bd.com نیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں، لائیو آئے گی انشاءاللہ 11:30 بجے۔ اور وہ سنا دیجئے، مختصر اقتباس سن لیجئے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بیان میں سے۔
اب جو ہے دعا کی قبولیت کا بھی یہاں بھی حال آیا کہ اے لوگو انت دعا ین فو مما نزل، جو نازل شدہ بلائیں ہیں دعا سے وہ گلے گی، اور وہ مما لن ینزل، جو بلائیں نہیں آئیں آئندہ آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دے گا۔ قضا لا يرد القضاء الا بالدعاء، لا يرد القضاء، قضا فیصلہ نہیں بدلتا مگر دعا کی برکت سے۔ ہم آدمی سماتے ہیں بعضوں کو اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تو اٹل ہے، وہ کیسے بدلتا ہے؟ تو امام غزالی نے اور علماء نے راسخین نے جواب دیا، یہ قضا تبدیل نہیں ہوتی بلکہ ينتقل القضاء الى قضاء آخر، یعنی قضا قضا سے بدل جاتی ہے، یعنی سوئے قضا حسن قضا سے بدل جاتی ہے۔ پھر معرومی کا بیان دیکھیے، آپ بڑے بڑے محدثین کو بے شک سراخوں پر ہیں لیکن خدا کے عاشقوں کی زبان دیتی، فرماتے ہیں کہ اے خدا میری ہر سوئے قضا کو حسن قضا سے آپ بدل دیتے ہیں، کیونکہ قضا آپ کی محکوم ہے، آپ پر حاکم نہیں، آپ کی قضا آپ کے فیصلے آپ کے محکوم ہیں، آپ پر حکومت کا حق نہیں ہوں، آپ کے فیصلوں کو آپ کے اوپر حکومت کا حاصل نہیں، لہٰذا جب قضا آپ کی محکوم ہے تو ہماری سوئے قضا کو حسن قضا سے بدل دیں۔ تو اعلیٰ جو ہے یہاں بھی جو ہے دعا کے معاملے میں وعلیکم یا عباد اللہ دعا ہے لازم کر لو، تو مانے کثرت سے دعا مانگو۔ تو امام بخاری کی جب والدہ نے کثرت سے دعا کیا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ قد رد اللہ بسارا ولدکی، بسارا ولدکی بکثرت دعا کی، اللہ نے تیرے بچے کی آنکھ کی روشنی واپس کر دی تیری کثرت دعا کی برکت سے۔ یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، جیسی آنکھ کھلی تو دوڑی اپنے بچے کے پاس، امام بخاری بچے تھے، دیکھا تو آنکھ میں روشنی بالکل تھی۔ تو کثرت کا لفظ استعمال ہوا یہاں، یہ خواب معیر ہے، اصل تو وہی ہے۔ لہذا تین دفعے میرا مشورہ یہی کہ جب دعا کیجیے حاجت مصیبت میں تو کم سے کم تین مرتبہ پڑھیں، کیونکہ عربی میں تین جو ہے یہ جمع کا لفظ اور کثرت میں آ جائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔